الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے 27 سپارے کی سورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج سے سورة القمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورة القمر بھی ایک مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں جیسے پہلے بھی ذکر ہوا گزشتہ اقوام پر آنے والے عذابوں کا ذکر بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار پچھلی اقوام کا ذکر فرمایا اور اس کے کئی پہلو ہیں یا کئی مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ ہر دور میں حق و باطل کی کشاکش جاری رہے گی, ایک طرف اہل حق ہوں گے دوسری طرف اہل باطل ہوں گے, تو ہر دور کے اہل باطل کے لیے ان واقعات کے بیان میں ایک سبق آموزی ہے, ایک انذار ہے, ایک ڈراوا ہے کہ اگر تم بھی پیغمبر کی بات کو رد کرو گے اور باطل پر اڑے رہو گے تو گزشتہ اقوام کا یہ نظارہ تمہارے سامنے ہے, ان کے حالات تمہارے سامنے ہیں. مزید بنا یہ کہ ایمان والوں کے لیے تسلی ہوا کرتی ہے کہ حق و باطل کے معرکے کے دوران میں ان پر مصائب مشکلات تو آتی ہیں لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور وہ لوگ کے جو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہوتے ہیں. حاصل کلام یہ کہ یہ واقعات گزشتہ صورتوں میں بھی ہمارے سامنے آئے اور اس سے قبل کئی صورتوں میں پچھلی اقوام کا تذکرہ ہے. پچھلی صورت میں سورۃ النجم میں بہت مختصر ایک ایک آیت میں تذکرہ تھا, یہاں ہم دیکھیں گے بعد میں چل کر کے کچھ آیات میں گزشتہ اقوام کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے. ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے, اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, اس واقعے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بیان فرمایا. بعد میں آگے چل کر مشرکین مکہ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے اور باطل پر اڑے ہوئے تھے اور کبھی معاذ اللہ آپ کو جادوگر قرار دیتے, معاذ اللہ کبھی شاعر قرار دیتے وغیرہ وغیرہ, ان میں سے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ یہ پیش کیا ہے اس کو جادو کہہ کر انہوں نے صرف نظر کا رویہ اختیار کیا اور حق کو قبول نہیں کیا. بعد میں جیسے کہ عرض ہوا کہ پچھلی اقوام کا تذکرہ بھی ہے اور اسی سورہ قمر میں چار مرتبہ مشہور آیت بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے اس قرآن حکیم کو آسان فرما دیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. تو یہ نصیحت بھی کہ پچھلی اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے, اس سے سبق حاصل کرنا اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جانا یہ ہر فرد کے لیے ایک آسان طرز عمل ہے. اور اس مفہوم میں کہ زندگی کے بنیادی مسائل کا حل بندے کے سامنے آ جائے, بندہ یہ جان لے کہ اس کے مقصد حیات کیا ہے, بندہ یہ جان لے کہ اصل زندگی کیا ہے, بندہ جان لے کہ خالق میں اور بندے کے درمیان کیا ایک رشتہ اور تعلق ہے, ان مسائل کو سیکھنے کے حوالے سے قرآن حکیم بڑا آسان ہے. تو ایک نہیں چار مرتبہ یہ آیت کریمہ سورت میں آئی ہے, آگے چل کر مطالعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن حکیم کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان فرما دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. یہ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ اس سورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. اب آئیے سورت کا مطالعہ باقاعدہ شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد و اقتربت الساعہ, قیامت قریب آ گئی, وانشق القمر, اور چاند شق ہو گیا, پھٹ گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. گزشتہ صورت میں بھی آخر میں ذکر آیا تھا کہ ازیفت العازفہ, قریب آنے والی, قریب آ گئی یعنی قیامت بہت قریب آ چکی ہے, وہی بات یہاں پر شروع میں اس انداز سے آئی کہ اقتربت الساعہ کہ قیامت قریب آ گئی. الساعہ یہ خود قیامت کا ایک نام ہے, اور جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی ذکر ہوا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا یہ خود قیامت کی ایک علامت ہے کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعت کہاتین, آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اور اس مبارک ہاتھ کی دو انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. تو خود حضور کا دنیا میں تشریف لے آنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی بہت بڑی علامت. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظارہ ہمارے سامنے ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بھی فرماتا ہے کہ یہ نظام آج چل تو رہا ہے لیکن ایک دن یہ ختم ہو جائے گا, یہ سارا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا. چنانچہ قیامت ہی کے بیان کے ذکر میں سورۃ القیامہ ہی میں ذکر آتا ہے وجمع الشمس والقمر, کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, وقت پر غروب ہوتا ہے, چاند کی اپنی اور اپنی موومنٹ ہے, سورج کی اپنی موومنٹ ہے, یہ تمام ستارے اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں, اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. آج یہ نظام اسموتھلی چل رہا ہے, جیسے کہ قرآن سورۃ الملک میں فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت تمہیں کوئی ڈیفیکٹ کوئی فلا نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو کوئی فرق تفاوت کہیں ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر, پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو اس کائنات میں کوئی رخنا کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا اور تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ کر واپس آ جائے گی. اس وقت یہ نظام پرفیکٹلی چل رہا ہے لیکن جب عالم قیامت برپا ہوگا تو یہ نظام تلپٹ کر دیا جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے سورہ قیامہ میں وجمع الشمس والقمر, یہ سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے, سارا نظام ختم کر دیا جائے گا. وہی بات یہاں پر ایک اور انداز سے آئی کہ اقتربت الساعة قیامت قریب آ گئی, وانشق القمر, اور چاند شق ہو گیا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خرق عادت واقعات اسے کہیں یا معجزات جو حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے ان میں سے بہت بڑا معجزہ. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. البتہ بعض وہ معجزات ہوتے جو پیغمبر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے گا. اس معنی میں تو قرآن حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے, قیامت تک موجود رہے گا. بقیہ بھی خرق عادت واقعات حضور کے ذریعے ظاہر ہوئے, وہ معجزانہ کیفیات والے تھے, مگر حضور دنیا سے چلے گئے وہ معاملات بھی ختم ہو گئے. لیکن زندہ و جاوید معجزہ جو حضور کے جانے کے بعد بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا, وہ قرآن حکیم ہے. اس کا پس منظر بیان ہوا, روایات احادیث میں ذکر آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام ایک دن موجود ہیں اور ایک رائے کے مطابق ہجرت مدینہ سے کم و بیش 5 برس پہلے کا واقعہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام موجود ہیں, صحابہ کرام بھی موجود ہیں, کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی کا اشارہ فرمایا اور سامنے چاند نظر آ رہا تھا, اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور اس انداز سے اتنے واضح طور پر کہ ایک پہاڑی ہے اس کے ایک طرف ایک حصہ ٹکڑے پچان کا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. اور اس کا مشاہدہ صرف صحابہ کرام نے یا وہاں موجود مشرکین ہی نے نہیں کیا بلکہ وہ لوگ جو سفر پر نکلے ہوئے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو آدھی دنیا میں تو کم و بیش رات ہوتی ہے, تو صرف مکہ مکرمہ میں تھوڑی, بہت سے علاقوں میں دیکھا گیا ہوگا. چنانچہ بہت سے لوگ جو تجارت کے اسفار پر گئے ہوئے تھے وہ بھی آ کر گواہی دے رہے تھے کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حتیٰ کہ مفسرین نے, ہمارے دور کے مفسرین نے لکھا کہ ہندوستان میں مالابار کا علاقہ, وہاں کا ایک راجا تھا, وہ بھی رات کی تاریخی میں اس نے بھی دیکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے. اور حد یہ کہ جب عرب تجار یعنی تجارت کرنے والے عرب تاجر ہندوستان میں آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس علاقے میں پہنچی, تو وہ راجہ بھی جان گیا کہ یہ وہی معاملہ ہوا ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ اس کا ظہور ہوا, وہ شخص بھی ایمان لے آیا تھا. یہ بات بھی ہمارے مفسرین نے نقل فرمائی. یہ حضور کا خرق عادت کہیے, حضور کا معجزہ کہیے جو رب کائنات کے اذن سے جاری ہوا. پیغمبر جو کچھ پیش کرتے وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا سورہ نجم ہی میں حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ پر وحی کیا جاتا ہے. تو پیغمبر کا فرمانا, پیغمبر کا کچھ کرنا, پیغمبر کا کچھ کر کے دکھانا یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تو معجزہ جو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ ان کی صداقت کی دلیل بھی ہوا کرتا ہے, البتہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے جس کو شق قمر کا واقعہ کہا جاتا ہے, چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, جس کا مشاہدہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے, مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی کیا. لیکن اتنی واضح نشانی بھی سامنے آ گئی, اور یہ مشرکین مکہ خود تقاضے بھی کیا کرتے تھے, اتنی واضح نشانی دیکھ لینے کے باوجود بھی جن کی روش تھی کہ میں نہ مانوں, جو ہٹ دھربی پر قائم تھے انہوں نے مان کر نہ دیا. ارشاد ہوا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. وان یروا آیۃ یعرضوا, اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں, یعنی خود تقاضے بھی کرتے تھے, مطالبات بھی کرتے تھے, فرمائش بھی سامنے رکھتے تھے. اب ایک بہت بڑا خرق عادت واقع ظاہر ہو رہا ہے, رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے, ایک انگلی کے اشارے کے ذریعے, مگر قرآن کریم کہہ رہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر بھی اعراض کا معاملہ. بات یہ ہے کہ جس کے باطن کے اندر طلب و تڑپ نہ ہو, جس کے باطن میں طلب اور تڑپ نہ ہو, وہ لاکھ نشانیاں بھی دیکھ لے اس کو ہدایت نہیں ملتی, اور جس کے دل میں طلب اور تڑپ ہو وہ خود پہنچتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ, طلب و تڑپ سچی تھی, آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے, قوم بھی آتش پرستی میں یعنی آگ کی پوجا پاٹ میں مبتلا تھی, فطرت سلامت تھی, دل نے قبول نہ کیا, ہوتے ہوتے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اس کے برعکس ابو لہب اس طرح کے لوگ ہیں, سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے, بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے, سب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے, مگر دل کے اندر تڑپ رہی ہے, دل کے اندر کئی بغض بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا, جیسے کہ ابو جہل کا معاملہ کئی مرتبہ ذکر ہوا, کیوں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, کہ ابو جہل غلط کہتے ہیں, کہا بات تو صحیح کہتے ہیں, کہا پھر مانتا کیوں نہیں, کہا مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ مجھے پسند نہیں. تو جہاں یہ تکبر آتا ہے, جہاں یہ تعصب آتا ہے, جہاں یہ حسد آتا ہے, جہاں یہ بغض آتا ہے, جہاں اس طرح کہیں حب دنیا آ جاتی ہے, حب جا منصب کی تلاش, منصب کی خواہش آ جاتی, حب مال, مال کی دولت, مال دولت کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے, پھر بندے کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی جتنی باطن کی برائیاں ہیں, حب جا, حب مال اور تکبر میں مبتلا ہونا, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا, آنے والی حق کو, حق کی بات کو بھی رد کر دینا, اس لیے کہ شاید پیش کرنے والا کبھی مالی اعتبار سے کمزور ہے, کبھی منصب کے اعتبار سے کمزور ہے, تو تکبر میں آ جانا, یہ کیا مجھے بتائے گا. یہ جو بیماری ہے, یہ حسد کا معاملہ, بنی اسرائیل کے یہود کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم میں, کیوں ایمان نہیں لائے تھے, حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کو جانتے تھے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے, مگر ان کے دل میں یہ حسد آ گیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی, وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی. اس حسد کے مارے جانتے بوجھتے حق کا انہوں نے رد کیا. یہ ہے باطن کی وہ بیماریوں کا بیان جو جا بجا قرآن کریم میں ملتا ہے, ورنہ جس کے دل میں طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے, یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اس سے دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور یہ بات یاد رہے, ہدایت کو ایک مرتبہ مل جانے والی شے نہیں, کہ ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا بس ہدایت یافتہ ہو گئے, چھٹی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہدایت یافتہ ہو گئے, چھٹی ہو گئی, قطعاً نہیں. ہر نماز کی حرکت میں کیا دعا کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت پر ہدایت. جو قرآن کریم فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں, صلی اللہ علیہ وسلم, والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, جنہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی اللہ تعالی نے ان کو مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا اہدنا الصراط المستقیم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہدایت ہم تک پہنچی, قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں سورہ شورا کے آخر میں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ ہیں جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. وہ امام الانبیاء جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں, خود ان کا عالم کیا ہے, دنیا سے جاتے جاتے آخری نماز کی آخری رکعت میں حضور نے بھی سورہ فاتحہ تلاوت کی ہوگی اور اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ دہرائے ہوں گے. اس قدر ہمیں ہدایت کی احتیاج اور ضرورت ہے. یعنی جان لیجئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, ہدایت کی نعمت ہے. فرعون کے پاس اقتدار ہے, اختیار ہے, محلات ہیں, نہریں ہیں, لشکر ہے, ہدایت نہیں ہے, غرق ہوا, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا. قارون کے پاس اتنی دولت ہے, قرآن کریم بتاتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانا ایک جماعت کے لیے بہت بھاری بات تھی, کیا نہیں ہے, ہدایت نہیں, دھسا دیا گیا. ابو لہب گورا ہے, چٹا ہے, بلکہ سرخ اس کا چہرہ تھا, تبھی ابو لہب، لہب شولے کو کہتے ہیں، ورنہ نام تو اس کا عبدالعزا تھا، تو لہب ذرا شولہ مارتا چہرہ، خسرخ چہرہ اس کا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے، سرداری بھی ہے، قریش جیسا قبیلہ بھی، ہدایت نہیں، دلانت کر دی گئی اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک اور احساس عطا فرمائے. تو مرتے دم تک نہیں بلکہ جنت میں داخلے تک ہمیں ہدایت کی احتیاج اور ضرورت ہے. چنانچہ جنت والے جنت پہنچیں گے جب اللہ کے فضل سے، تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا. سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں ذکر آتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے یہاں تک ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا. اس قدر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہدایت کے محتاج ہیں. ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو اولاد بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو قوت بازو بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو سب کچھ نعمت ہے، اور ہدایت میں سب وبال جان ہوگا، کل کی جواب دہی کا معاملہ مشکل ہو جائے گا. بہرحال تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال معجزات بھی عطا ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کو. جا بجا نشانیاں قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس کائنات میں، ہمارے اپنے وجود میں، اور خود قرآن کریم کی آیات میں، کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا سامان ہوتا ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا، مستقل ہدایت کی ضرورت، مستقل ہدایت کی ضرورت، اس کے لیے اللہ سے طلب کرنا، مانگنا، گڑ گڑانا، رونا، دعا کرنا، یہ ہمیں بار بار سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سکھایا گیا. ان مشرکین کا بیان جو تکبر میں مبتلا ہو گئے، ہاں یہ بات بھی اب بیان ہو رہی تھی کہ یہ جو بیماری ہیں تکبر کی، تعصب کی، حسد کی، بغض کی، حب جاہ کی، حب مال کی، دنیا کے اسباب و مال کی محبت کی، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے قبولیت حق میں. ان بیماریوں سے بچنا اسی کے لیے تزکیہ نفس ہے، اسی کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کے لیے خیر کے ماحول کو اختیار کرنا، اسی کے لیے قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کی آبیاری کرنا، اسی کے ذریعے اسی کے لیے نیک ماحول سے جڑنا تاکہ بندہ خیر میں آگے بڑھ سکے، گناہوں پر قابو پا سکے، ان بیماریوں کا علاج ہو سکے تاکہ بندہ ہدایت پر کاربند رہے. ارشاد ہوا آگے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں تو جادو ہے ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا. معاذ اللہ، یہ پیغمبروں کی مخالفت کرنے والی اقوام کی مشترکہ بیماری ہے. پیغمبروں کی مخالفت کرنے والی اقوام کی مشترکہ بیماری ہے، یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ، اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھو اس نے اس پیغمبر نے ان باتوں کے ذریعے ہمارے بیٹوں کو لے لیا، ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں مانتے، تو اس کی بات میں تو جادو ہے، یعنی جادو کا سا اثر ہے. معاذ اللہ، تو یہ پیغمبر کی دعوت کو، پیغمبر کی بات کو جادو کہا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ایسی باتیں کہ لوگ دنگ ہو کر رہ جاتے، حیران ہو کر رہ جاتے، پریشان ہو کر رہ جاتے، یہ تو کوئی جادو کا سا معاملہ لگتا ہے. اور کبھی کہتے کہ ٹھیک ہے جادوگر آتے رہے، جادوگر دنیا سے چلے بھی گئے، آج یہ دعوت پیش کر رہے تو پیش کر لیں، وقتی طور پر معاملہ یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. معاذ اللہ، یہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، اور تمام انبیاء رسول کے ذریعے ہوا، اب تمام انبیاء رسول کے ساتھ ہوا. اب غور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں بھی جب اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اس کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے بھی کچھ لوگ اس طرح کے جادو تو نہیں کہتے، کہتے پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اکیسویں صدی عیسوی میں بات کرے کہ سود کے ذریعے، سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یہ اکیسویں صدی عیسوی کے اندر پردے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں پردہ کریں گی تو ان کے رشتے کیسے آئیں گے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم تو فینیٹکس ہو گئے ہو، تم تو دیوانے ہو گئے ہو. یہ دیکھو یہ قرآن کی محفلوں میں جاتا رہا، یہ ہمارا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. اللہ اکبر کبیرہ، نشہ کرنے والے بچے ہاتھ سے نہیں نکلے، ڈیٹنگ کرنے والے بچے ہاتھ سے نہیں نکلے، یہ پتا ہے جن کو پتا ہے. نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کیا نہیں آپ کے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، یہ ہاتھ سے نہیں نکلے. لیکن آج ایک بیٹی کو فاطمہ الزہرا کی چادر کی پاسداری کرنا سمجھ آ گئی تو یہ بچی ہاتھ سے نکل گئی. آج ایک نوجوان کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ عفت و پاک دامن بھی اختیار کرنی، حرام میں منہ نہیں ڈالنا، اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کو تو چھین لیا فلاں لوگوں نے، یہ تو مولوی چھین کے لے کر اس کو، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے تو اس سے بڑی امیدیں لگا کر رکھی تھی، یہ تو ہماری امیدوں کا چراغ تھا اور اس سے بڑی توقعات ہمیں تھیں، یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ جملے ہمارے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ذرا دین کی طرف ایک نوجوان آ جائے، ذرا دین کی طرف ایک نوجوان لڑکی آ جائے، تو لوگ اس کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ جب تک ایک لڑکی، معاف کیجئے گا، ذرا بات تلخ ہے لیکن سنیے گا، جب تک ایک لڑکی خاندان کے اندر وہ ڈانس بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر سیلفیز بھی چلتی ہیں، ساری دنیا پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں جو وہ دیکھ رہی ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی نہیں ہوتی، بے پردہ وہ گھوم رہی ہو، یہاں بھی جا رہی ہو، وہاں بھی جا رہی ہو، ابھی ذرا ایس او پیز کی پابندیاں ختم تو وہ سینماز بھی کھل جائے، سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ذرا اس سے چادر لینا شروع کر دی، ابایا لینا شروع کر دی، کوئی نقاب کی اس نے بات کرنا شروع کر دی، یہ تو بیکورڈ ہو گئی، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اس کا تو مستقبل تاریخ ہو جائے۔ آتے کہ نہیں آتے کامنٹس؟ تو وہ مشکین جادو کہتے تھے کہ یہ تو جادو کا سا اثر ہے ان کی باتوں میں، یعنی جو محمد مصطفیٰ کی بات سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، مشکین دیکھ رہے تھے بلال جان دینے کو تیار ہے، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کیا ہو گیا بلال کو آخر؟ یہ خباب جان دینے کو تیار ہے کلمہ، بہت بڑی مثالیں، بہت بڑی مثالیں، ذرا ذرے کی نسبت سے موازنہ تو کریں۔ یہ پریشانی ان لوگوں کو تھی۔ سعد بن ابی وقاص اچھا والا نوجوان تھا، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا، اور سیدنا عثمان اور دیگر لوگ ہوں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ پریشانی گھر والوں کو ہو گئی۔ یہ تو تھا کفر اور اسلام کی جنگ کا معاملہ۔ ہمارے معاشرے میں اسلام اور کفر کی بحث نہیں، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمارے اسلام کو مان کر اسلام کی ماننے کی بحث تو ہے نا۔ ایک اسلام کو ماننا، سبھی مانتے کلمہ پڑھتے ہیں، ایک اسلام کی ماننا اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہاں بحث چلتی ہے ہمارے ہاں۔ تو ہمارے بھی کہا جاتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بیکورڈ ہو جائے گا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اچھا والا جا رہا تھا، خاندان کا نام روشن کرنا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ عرض کروں، گناہوں کے کاموں میں قوم لگی ہو، گناہوں کے کام میں اولاد لگی ہو، گناہوں کے کام میں نوجوان لگے ہوں، پریشانی نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کی طرف آ جائے، پیغمبر کی ذات کی طرف آ جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ قرآن کی طرف آ جائے، وہ دینی محافل کی طرف آ جائے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بننا شروع ہو جائے، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی۔ تو ذرا غور تو کر لے، ادھر اسلام و کفر کی بحث میں کچھ نظارے تھے، آج اسلام کو ماننے اور اسلام کی ماننے کی بحث میں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ تو وہ جادو کہتے تھے، ہمارے ذرا کچھ اور الفاظ ہیں، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، فینیٹک ہو گیا، دیکھو چہرہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب چہرے پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو، داڑھی کو سجایا، تو کبھی کبھی کیسے کامنٹس آتے، اچھا بھلا تھا، چٹا تھا، بڑا گڈ لکنگ تھا، کیا ہو گیا اس کو، یہ کیا اس سے چہرہ بنا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہے، ہم تو سنتے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے تو بات الگ ہے، کان میں کچھ ٹھوس کر بیٹھا ہوا تو بات الگ ہے، بٹ دس از ان آور سوسائٹی، عین دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی کامنٹس نہیں آتے، اور عین دین کے مطابق کام ہو رہا ہو تو عجیب کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے آخر یہ، کس بات کی پریشانی؟ یا تم نے ہمارے باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیا؟ بھائی باپ دادا سراخوں پر، ہمارے باپ دادا تو مسلمان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، مسلمان ہیں تو دعا کریں گے، خدا نہ خاصہ کافر ہوتے تو دعا بھی نہیں کر سکتے تھے مرنے کے بعد، لیکن اگر باپ دادا کا کوئی طرز عمل اللہ کے دین کے خلاف تھا تو بھارا ان کا، ان کے رب کا معاملہ، استغفار کر لیں گے، دعا کریں گے، لیکن باپ دادا کی روایات پر تو عمل نہیں ہو سکتا نا، کیا خیال ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول فرماتے، حدیث مبارک ابو داؤد شریف میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین کو معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ جو جملہ ہے نا، خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، خاندان میں ڈویژن ہو گئی ہے، یہ تقسیم کا معاملہ ہو گیا، یہ پردہ اگر یہ لڑکی کرے گی تو بھائی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے گھر کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اچھی طرح کان کھول کے سن لینا چاہیے، تقسیم تو ہوگی، یہی ابو جہل کہتا تھا، یہی نظر بن حارث کہتا تھا، ابو جہل کہتا تھا اللہ یہ تو اس نے آگے تقسیم کر دی۔ اپیرنٹلی دیکھے بات تو ٹھیک ہے، باپ کفر پہ، بیٹا ایمان پہ، تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدر کا میدان سجا ہے، 313 ایک طرف ہیں، ادھر صدیق اکبر ہیں، عبد الرحمن ابھی اس طرف ہے کفر کی طرف،
اور بعد میں کیا کہا وہ رحمان نے رضی اللہ عنہ، ایمان لائے بعد میں، ابا جان کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا میں نے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا، بیٹا ایک مرتبہ بھی اگر میری تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا. یہ تقسیم تو ہوئی نا ادھر، ہاں یہ اسلام و کفر کی تقسیم تھی، لیکن میری تقسیم تو ہوگی بھائی با عمل بے. ہم کیا پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں؟ دعائے قنوت کا ترجمہ تو پڑھیں ذرا، ونخلعوا ونترکوا من یفجرک، اہل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے اس کو جو تیری نافرمانیاں کرے. ہاں سلام دعا بھی رہے گی، رشتہ ناتا تعلق اس کا ادا کیا جائے گا، لیکن کیا بے عمل لوگوں کے سامنے گنہگاروں کی محفلوں میں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ ناچ گانے کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے؟ بے پردگی کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے؟ یہ تقاضا لوگ اگر کر رہے تو غلط تقاضا کر رہے ہیں، اس سے کہ ایسا عمل، ایسا تقاضا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کے تقاضے کے برعکس ہو، وہ بات تو نہیں مانی جا سکتی. باقی ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو دعوت بھی دیں گے، ان کے ساتھ اس سے سلوک بھی کریں گے، ان کو خیر کی دعوت دیں گے، لیکن یہ غلط بات نہیں مانی جا سکتی بھائی، غلط بات نہیں مانی جائے گی. اور اس پر کوئی کہے گے تو تم نے تقسیم کر ڈالی، تو ہم کہیں گے ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے تقسیم. کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. کیا ماننے والے نہ ماننے والے برابر ہوتے ہیں؟ ہاں جی، گورنمنٹ نے کچھ قوانین جیسے تیسے بھی بنا دیے، کچھ فالو کرتے کچھ فالو نہیں کرتے، برابر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نگاہوں میں؟ ایک حکومت کے شہری، ایک ہیں جو لا کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے فالو نہیں کرتے، برابر ہوتے ہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ تقسیم تو ہوگی، تقسیم تو ہوگی. یہی ابو جہل جیسے لوگ کہا کرتے تھے، نظر بن حارث جیسے سرداران قریش کہا کرتے، سرداران کو مکہ کہا کرتے تھے، ہوگا صحیح. فرق یہ کہ مسلمان معاشرے میں الحمدللہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، ہمارے گھر والے مسلمان سراخوں پر، لیکن یاد رہے کہ اگر وہاں کوئی بات دین کے خلاف تقاضے میں آ رہی ہے تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، یہ کلیئر رہنا چاہیے. اور اس کو کوئی اگر تقسیم کہتا ہے تو ہم اس تقسیم پر خوشی ہے، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے. اگر خطا کار ہے تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، لیکن غلط بات کو غلط بات کہا جائے گا اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکے گا. بات کہاں چل رہی تھی؟ مشکین کا بیان تھا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہی تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم الحمدللہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اللہ ایمان حقیقی ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی بڑوتری عطا فرمائے، ہدایت کی سچی پکی طلب اور تڑپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ جو اسلام پر عمل اور اسلام پر عمل نہ کرنا، یہ جو بحثیں چلتی ہیں، اس میں بھی اللہ کلیئرٹی عطا فرمائے. مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، تم نے پردہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، تم نے داڑھی سجا دی چہرے پہ لوگ کیا کہیں گے؟ عجیب بات ہے، تو اللہ کا خوف نہیں، اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کو ہم نے کیا کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے ہم؟ اس بات کی فکر کریں. ایک کو راضی کرنا آسان ہے اور بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے. اور معاف کیجئے گا، مخلوق راضی کم ہوتی ہے بھائی، چیک کر کے دیکھ لیں، اپنے بھی بیچارے دغا دے جاتے، ناراض ہو جاتے، سنا دیتے ہیں. اللہ بڑا پیارا ہے، تھوڑا سا عمل کرو راضی ہو جاتا ہے، دو آنسو بہاؤ راضی ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا جرم کر کے آئے، سچی توبہ لے اور رو لو، معاف کر دیتا ہے. پکی توبہ سے تو شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑا پیارا رب ہے وہ. اس کو راضی کرنا آسان ہے، مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.